من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ فرقان کی اب تک ہم نے تقریبا 54 آیتوں کے پیغامات کو سنا ان چند دنوں کے اندر ان 54 آیتوں میں ہم نے مختلف چیزوں کو جاننے کی کوشش کی خداوند عالم نے جو ہمارے لیے پیغام ان آیتوں میں رکھا آج اس سے اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 55 خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَزُرُّهُمْ اور یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرتے ہیں وہ نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اس کے حوالے سے پہلے پچھلی آیت میں گزر گیا کہ جو بت ہے خدا کے علاوہ ہے اگر بت کی بات ہے یعنی جو پتھر کا لکڑی کا بنا ہوا ہے تو وہ تو اپنی خلقت میں خود محتاج ہے بنانے والے کا محتاج ہے بنانے والا اس کو جیسا چاہے بنائے لہذا جو اپنی خلقت میں محتاج ہو نہ وہ فائدہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے نہ اپنے آپ سے ضرر کو اور نقصان کو دور کر سکتا ہے تو جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو بھی کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِيرًا یہاں پر اہل کفر کی ایک خصوصیت کو خدا نے آیت کے اس ٹکڑے میں بیان کیا وَكَانَ الْكَافِرُ اور بے شک جو کافر ہیں عَلَىٰ رَبِّهِ اپنے رب کے مقابلے پر زہیرہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں زہیر یعنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کے کھڑا ہونا زوار سے اس کا مطلب یہ یعنی جو کافر ہیں ان کا نظام خدا بتا رہا ہے اس نظام کو آپ اس وقت سے دیکھیے یعنی خدا جب سے قرآن نازل کر رہا اور آج بھی دیکھیے کہ جو اہل کفر ہیں اہل نفاق ہیں اہل شرک ہیں جو دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور اس پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف رسول کے خلاف اللہ کے نظام کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی ایسا ہی ہے اسی درد کو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا جس کو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں اس سے پیغام نہیں لے پاتے اپنے لیے ہم ہمیشہ اپنی کوٹیشنز میں ایک جملہ امام علی کا استعمال کرتے ہیں جب ہم آپس کے افتراق کو دیکھتے ہیں توجہ رکھیے گا آپس کا ہمارا افتراق قوم کے انتشار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وہ درد ہے جو امام علی کے زمانے کا درد تھا امام علی بھی اسی درد میں مبتلا تھے امام علی بھی کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے امام حق پر متفق نہیں ہو اور دوسرا اپنے امام باطل پر متفق ہے امام علی کے زمانے کا درد تھا امام علی اپنے لوگوں کو بلاتے تھے لوگ نہیں آتے تھے لوگ بہانہ کرتے تھے امام علی جنگ کے لیے بلاتے تھے لوگ کہتے تھے ابھی سردی ہے پھر کہتے تھے گرمی ہے پھر کہتے تھے کاروبار ہے پھر کہتے تھے فصلیں پکنے کا وقت ہے بہانے بازی کرتے تھے امام علی نے خطبے میں اندر گلہ کیا اس چیز کا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں ہم لوگ بھی جب آپس میں اپنی گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو امام علی کا درد ہے بھائی امام علی کے زمانے سے ایسا آ رہا ہے امام علی نے بھی کہا تھا کہ وہ امام باطل پر متحد ہیں اور تم امام حق پر بھی متفق نہیں ہو متحد نہیں ہو تو اس کے اندر پیغام کیا تھا ہم اس جملے کو ہمیشہ کوٹ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کو امام علی کا درد سمجھنا چاہیے تھا کہ تو درد تھا امام علی کا. اب جب امام علی کا درد تھا تو امام علی کے درد کا درمان ہونا چاہیے, امام علی کے درد کا علاج ہونا چاہیے. اس درد کا علاج کیا ہے, درد کیا ہے؟ آپس میں اختلاف, تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپس کا اتحاد. اگر امام علیہ السلام کو اس چیز سے تکلیف پہنچ رہی تھی تو اس تکلیف کو دور ہونا چاہیے, اس وقت نہیں ہوا تو آج ہونا چاہیے. اس کو زمانے کے امام نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ آپس میں ہمدل ہوتے, لو انا شیعہ آنا, اگر ہمارے شیعہ آپس میں ہمدل ہوتے, ایک سوچ ایک فکر والے, ہمدردی رکھنے والے ہوتے, تو ہمارے دیدار کی برکت سے محروم نہ ہوتے. امام زمانے نے کہا. وہ آج بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ امام علی والی چیز ہے. امام علی کے زمانے میں لوگ متفرق ہیں, ایک کلمہ نہیں ہے ان کا, ایک کلمہ سے مراد ایک اس پہ نہیں ہے, پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. آج بھی ایسا ہے. امام زمانے نے کہا اگر ہمارے شیعہ آپس میں ہمدل ہوتے, سب کو ایک دوسرے کا خیال ہوتا, سب کی فکر, سب کی جہد, سب کا ہدف ایک ہوتا, تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ہمارے دیدار کی برکت سے محروم نہیں ہوتے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے جملے کو. یہ آج کے زمانے کے امام کا درد ہے. ہم جن لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو درد میں ڈالا, ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں, اچھا تو نہیں کہتے ہم ان کو. ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم نے زمانے کے امام کا دل دکھایا اپنے. تو آج بھی زمانے کا امام یہی بیان کر رہا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ ہمدرد ہوتے, متحد ہوتے, ایک دل ہوتے, تو ہمارا دیدار دور نہ ہوتا. اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجیے گا. آج کے زمانے کے اندر میں اس کو کہاں سے لے کر آیا ہوں آپ کے پاس, یہ جو آیت نمبر میں نے 55 پڑھی ہے, اس میں آخری ٹکڑا کیا ہے کہ اہل کفر ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اہل کفر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہر اعتبار سے. سپورٹ یہ فقط جنگی حوالے سے سپورٹ کی بات نہیں ہے, سوشلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کے مددگار ہیں, معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. ہم تو انفارچونیٹلی ایک دوسرے کو کسی بھی اعتبار سے سپورٹ نہیں کرتے. حتیٰ ہمارے یہاں مجالس جو ہوتی ہیں ماہ محرم ماہ سفر کی, اتنا پیسہ شیعہ خرچ کرتے ہیں مجالس کے اندر کہ اس کے اوپر جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو 9 اور 10 محرم کے جلوس کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہیں مارکیٹس, اس سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے, تو خود جو کامران خان تھا جو شو کرتا ہے, اس نے اپنی رپورٹ کے اندر پورے اسٹیٹکس پیش کیے تھے. اس نے کہا تھا کہ جتنا کاروبار اس پورے 2 مہینے میں ہوتا ہے اتنا پورے سال میں نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا آدمی تو نہیں تھا, وہ یہ تو ایک اخباری رپورٹر تھا, جرنلسٹ تھا, اینکر تھا. اس نے اس پہ رپورٹ جنریٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ فرضیہ غلط ہے کہ 9 اور 10 محرم کو جو جلوس کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتی ہے, مارکیٹس بند ہوتی ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. نقصان نہیں ہے, اس سے زیادہ کاروبار کے دن ہی کوئی نہیں ہے. کون سا کاروبار جو شیعوں کی وجہ سے چل رہا ہے؟ پھولوں کا کاروبار, تبرک کا کاروبار. یعنی اب اس کو تھوڑا سمجھیے گا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تو پاکستان بننے کے لے کر آج تک جتنی آزاداری ہم کر چکے اور جتنا خرچہ ہم اس پہ کر چکے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت نہ معلوم کتنی فیکٹریز اس وقت بنا چکے ہوتے, کتنے کاروبار ہم سیٹ کر چکے ہوتے. نہیں کرتے ہم, ایسا ہی ہے نا. اگر ہمارے یہاں کوئی کوشش کرتا ہے بعض اوقات کسی چیز کو کرنے کی, تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہمیں شیرمال ایک مخصوص دکان کا چاہیے. ہم نے اس مخصوص دکان کو کتنا ڈیولپ کر دیا کہ اس کی برانچز ہیں. ایسا ہی ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا کام دیتے ہیں ہم. ہمارے بہت سے لوگوں نے کوشش کی, ہم نے کیوں نہیں اس کو ڈیولپ کرنے دیا؟ اس لیے کہ ٹیسٹ نہیں ہے اس کے اندر. کوئی بات نہیں, آج ٹیسٹ نہیں ہے. وہ جو ایک شیرمال والا بنا ہے وہ بھی پہلے دن نہیں بنا تھا, اس کو بھی مدد کی گئی, اس کو مستقل کسی نے سپورٹ کیا, کرتے 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 آج وہ اس کوالٹی پہ آئے ہیں. آپ اپنے ہی عزاداروں کو تبرک بانٹ رہے ہیں. بانٹتے ہوئے کہہ دیجئے گا کہ بھائی اس کا ذائقہ شاید بہت اچھا نہ ہو, لیکن ہمارے ایک مومن نے ابھی کوشش کی ہے, ہمت کی ہے, انشاءاللہ اس سال اگلا اچھا نہیں ہوگا, اگلے سال اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا. لو تعاون کر رہا ہوں, میں نے وہاں سے لیا ہے, تم بھی کھانا, اس کے لیے دعا کر دینا. یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو غیر مومن ہے, جو کافر ہے, وہ کسی کی پشت پہ پشت لگا کے کھڑا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ مددگار ہے, خدا کہہ رہا ہے. یہ صفت ہم مومنوں میں ہونی چاہیے. امام علی کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, پہلے امام کی اور آخری کی. پہلے امام کا درد بھی یہ تھا کہ ساتھ نہیں ہوں, آخری امام کو بھی درد دیا. چونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر, شرط ہے نا, مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اگر بارش ہوگی تو روڈ گیلا ہوگا, باہر کا صحن گیلا ہوگا, اور باہر جا کے کوئی دیکھے کہ صحن گیلا ہے, اس سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ بارش ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ. اگر بارش ہوگی تو باہر صحن گیلا ہو جائے گا, باہر جا کر دیکھا تو گیلا تھا صحن, خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ بارش ہو گئی. ٹھیک, امام کہہ رہے ہیں اگر ہمارے شیعہ ہمدرد ہمدل ہوتے تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہیں ہوتی. اس کو آپ پڑھیے, ظہور میں تاخیر ہے یا نہیں ہے, ظہور ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ظہور نہیں ہوا, اس کا مطلب پہلی والی چیز باقی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے شیعہ ہمدل نہیں ہے, ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ مددگار نہیں ہیں. تھوڑی سی جھلک دنیا نے اس کی ابھی دیکھی. کب دیکھی؟ جب یہ داعش کا بت کھڑا کیا گیا, جب داعش کا بت کھڑا کیا گیا, داعش کو بنایا گیا, اس کے ذریعے سے اسلامی سرزمینوں کو مخصوصا تشیعوں کو کچلنے کا پورا پلان بنا لیا گیا. اس موقع پر دنیا بھر کی تشیع اکٹھی ہوئی فتاوی کی بنیاد پر. ایسا ہی ہوا. آپ نے اس اکٹھے ہونے کی برکت دیکھی. کیا برکت دیکھی؟ کہ جس کو بنانے والے, داعش کو بنانے والے خود حساب کتاب کر کے کہتے تھے کہ اس کو اگر اس بت کو گرانے میں اب ہم بھی اپنی کوششیں صرف کریں کئی سال لگیں گے, یہ بت اتنا بڑا ہے اس کو گرانا آسان نہیں ہے, اتنا سرمایہ لگ گیا, اتنا اس کے پیچھے نظریات آ چکے, اتنا اس کے پیچھے سب کچھ آ گیا. لیکن شیعوں کی اسی اتحاد ہمدلی ہمدردی نے پاکستان کا شیعہ بھی گیا, افغانستان کا بھی گیا, ایران کا بھی گیا, لبنان کا بھی گیا, سیریا کا بھی گیا, عراق کا بھی آیا, افریقہ کا شیعہ بھی اٹھ کے آیا. اور سارے شیعوں کا ہدف کیا تھا؟ تم نے حرم کو نشانہ بنایا ہے, اب ہم حرم کو نشانہ نہیں بننے دیں گے. ہمدل ہو گئے. اس ہمدلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سال کے اندر داعش کا خاتمہ ہو گیا. امام زمانہ صرف اشارہ کر رہے ہیں ہمدل ہو جاؤ. تو اب یہ جو آپ بتائیے کہ جو تھوڑا سا ہم ہمدل ہوئے, اس ہمدلی کی برکت دیکھی نا ہم نے, مزید ہمدل ہو جائیں پوری دنیا کے شیعہ تشیع, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر ختم ہو جائے گی. تاخیر کسی مصلحت کی وجہ سے, تاخیر ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے. جس وقت ہم یعنی پوری دنیا کے اندر ماننے والے اس مقام پر آ گئے کہ اب اہل بیت علیہ السلام کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے, خدا اسی آن ضرور کرے گا. جب طلب تڑپ بڑھ جائے گی, اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ابھی دیکھا ان چند دنوں کے اندر, ان حالات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے ظہور کے حوالے سے نوید امید بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کافروں کی خصوصیت خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں, وہ جن کو مانتے ہیں وہ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ چونکہ ایک دوسرے کی پشت پر کھڑے ہو جاتے ہیں, پشت پناہی پر آ جاتے ہیں, تو ایک دوسرے کا بھلا کر لیتے ہیں. کفر کے ساتھ بھی اگر اتحاد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آبادی ہوتی ہے. جس کو مانتے ہیں وہ نفع نقصان نہیں پہنچا رہا, لیکن ان کی آپس کی پشت پناہی, آپس کی مدد, آپس کا کوآپریشن, آپس کا تعاون کیا کرتا ہے؟ ان کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹیکنالوجی دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر دنیا ٹیکنالوجی میں ان کے مرہون منت بن جاتی ہے, پھر یہ علمی میدان میں آگے بڑھتے ہیں, پھر دوائیں ان کے پاس سے نکلتی ہیں, چیزیں ان کے پاس سے نکلتی ہیں, ٹیکنالوجی ان کے پاس سے نکلتی ہے. کیوں؟ چونکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. خدا نے بیان کیا کہ جس کو خدا کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, لیکن یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اسلام کے مقابلے پہ جب کھڑے ہوتے ہیں, آج بھی اگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. جب اسلام کا مقابلہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اسی طرح تشیعوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. آپس میں بہت سارے جھگڑے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن بات جہاں شیعت کی آئے گی وہاں سارے گروہ, سارے مکاتب, سارے فرقے ایک ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھ لیجئے ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے. فلسطین کے اندر الحمدللہ ہمارا افتخار ہے کہ فلسطین کے اندر تشیع کھل کر اس وقت مدد کر رہی ہے. افتخار ہے ہمارا, امتیاز ہے ہمارا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پر عمل پیرا شیعہ اس وقت دنیا بھر کا. امام علی جو اسی مہینے کی شہادت ہے, اسی مہینے کی وصیت امام علی کی کہ مظلوم کا ساتھ دینا, ظالم کے مقابلے پر رہنا, شیعہ کھڑی ہے, ڈٹی ہوئی ہے. لیکن آپ سنیں اس کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. اس کے حوالے سے اہل سنت کے ہیں جو روشن فکر کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی بات نہ کرو, فلسطین کی سپورٹ نہ کرو, کیونکہ فلسطین کے چکر میں شیعہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ان سے کوئی کہے کہ بھائی چلو شیعہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ آگے آ جاؤ. شیعوں کا تو ایک ملک ہے ایران, وہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے تو اتنے ممالک ہیں, آپ لائیے پروپوزل لے کر آئیے, بیٹھ جائیے, ایران سے کہیے تم پیچھے ہٹو, ہم اپنے ان چیمپئنز کے ساتھ آئیں گے میدان میں. تمہارے چیمپئنس تو شرم نہیں آتی اسرائیل کو سپورٹ کرنے، تمہارے اسلامی ممالک تو جو ہیں وہ فلسطین کے بجائے اسرائیل کو کھانا پہنچا رہے ہیں، اسرائیل کو تیل دے رہے ہیں، اسرائیل کو لاجسٹکس دے رہے ہیں، اس کے لیے راستہ کھولے ہوئے ہیں، ایک فلسطینی بچے کو پانی کی بوتل نہیں دے پا رہے. مظلوم کا حق ہم نے ہمیشہ الحمدللہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پروپیگنڈا ہر جگہ، حتیٰ عرب کنٹریز کے اندر اس پہ پروپیگنڈا ہے، پاکستان کے اندر زبانیں اس کے خلاف بول رہی ہیں. وہی والی بات ہے کہ جب حق کے مقابلے پہ آئیں گے تو کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے پشتپناہی پہ آ جائیں گے، مددگار بن جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی خصوصیت ہی ہے. اب آپ اس کو بہرحال پازیٹیو سمجھیں نگیٹو سمجھیں، یہ ہے خصوصیت ہے ان کی، کافروں کی غیر دین لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں. اس کے بعد خداوند عالم نے اگلی آیت میں بیان کیا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے تو آپ کو جو بھیجا ہے وہ خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. یعنی آپ کا کام تربیت ہے، رسول اللہ کا کام کیا ہے، تربیت کرنا. مربی کیا کرتا ہے، آواز کی گونج زیادہ ہے تھوڑی سی، اگر مشکل ہے میں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو کر لیتا ہوں. درود پڑھیے گا آپ لوگ. اچھا میں ٹھیک ہے. مربی کا کام کیا ہوتا ہے، ایک استاد مربی ہوتا ہے، ٹھیک، متربی اس کا شاگرد ہوتا ہے تربیت پانے والا. مربی کیا کرتا ہے، مربی آتا ہے کلاس کے اندر پڑھاتا ہے، استاد آتا ہے پڑھاتا ہے. لیکن استاد اپنے پڑھانے میں بچوں کی تشویق بھی کرتا ہے اور بچوں کو ڈراتا بھی ہے. تشویق کرتا ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو اگر اچھے طریقے سے پڑھ لو گے، اچھے طریقے سے سمجھ لو گے تو کیا کرو گے، امتحان میں اچھا رزلٹ لے لو گے، اچھی پوزیشن لے کر آ جاؤ گے، اچھا رزلٹ آئے گا. اگر اسکول لائف کے اندر ہو کالج اچھا ملے گا، کالج میں اچھا پڑھ لو گے، یونیورسٹی کے لیے ایک اچھا پلیٹفارم مل جائے گا، وہاں پہ چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر استاد فقط پڑھانے کی بات نہیں کرتا، فقط تشویق نہیں کرتا، ڈراتا بھی ہے، تھوڑا سخت مارکنگ بھی کرتا ہے تاکہ بچوں کو ایک اچھے اسٹینڈرڈ پہ پڑھنے کی عادت پڑے. انبیاء استاد ہیں انسانوں کے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ بشارت بھی دیں، یعنی اچھی خبر دیں لوگوں کو. لیکن اگر فقط اچھی خبر دیں گے تو لوگ غرور میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر شاگرد فقط، استاد فقط پیٹ تھپتھپاتا رہے گا کہ بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، تو نتیجے میں یہ شاگرد اسپوائل ہوگا. نتیجے میں یہ شاگرد کیا ہوگا، اوور کانفیڈنس ہو جائے گا، اوور کانفیڈنس ہونے کا شکار ہو جائے گا، اس کو اوور کانفیڈنس ہو جائے گا. ایسے ہی ہے، اوور کانفیڈنٹ. لہٰذا استاد کیا کرے گا، اچھا تو کر رہے ہو لیکن دیکھو ابھی اتنے چیپٹرز باقی ہیں، اچھا تو کر رہے ہو لیکن توجہ مزید کرو، اچھا تو کر رہے ہو پریکٹس کرتے رہو. یہ جو کہہ رہا ہے پریکٹس کرتے رہو، اچھا کر رہے ہو پریکٹس کرتے رہو، وہاں بشارت دے رہا ہے کہ تمہارا ٹریک صحیح ہے، لیکن سست مت پڑ جانا، تھک مت جانا، ایسا نہ امتحان کے نزدیک آ کے تم بالکل سست بن جاؤ تو نتیجہ ہاتھ سے چلا جائے گا، فیل ہو جاؤ گے، پرسنٹیج گرا دو گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو دونوں چیزیں چاہیے ایک ساتھ، تشویق بھی چاہیے اور تھوڑا سا تنبیہ بھی چاہیے. گھر میں باپ بھی یہ کرتا ہے، تشویق بھی ہے تنبیہ بھی ہے. ہاں کسی کسی جگہ پہ تنبیہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تشویق کم ہوتی ہے، اسے بیلنس ہونا چاہیے، دونوں جگہوں پہ ہونا چاہیے. البتہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر تنبیہ کا اثر زیادہ ہے، مبشرہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے منذرہ، لیکن منذرہ کی جگہ آیا نذیرہ، نذیرہ مبالغہ ہے، مبالغہ یعنی اس میں ڈرانے کا عنصر زیادہ ہے. جو انبیاء کا کام ہے انہوں نے ڈرایا زیادہ ہے، اس کی اپنی ریزنز ہیں. ابھی چونکہ میں دوسری آیات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اس لیے اس پہ اوپر اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. بہرحال رسول اللہ کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نذیر ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اصل ترجمہ یہ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا، سوائے اس کے کہ آپ خوشخبری دیں اور ڈرائیں. یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اسی اس میں کہ لوگ کسی طرح ایمان لے کر آ جائیں، کسی طرح میری بات پر عمل کر لیں، کسی طرح خدا تک پہنچ جائیں، جو میں نے پچھلے درسوں میں بات بیان کی کہ اپنی ظاہری ذمہ داری سے زیادہ زحمت اٹھا رہے رسول اللہ. اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے اس کے کہ آپ بشارت دیں اور ڈرائیں، بس آپ اس سے زیادہ ذمہ داری ہم نے آپ کو نہیں دی. آپ کا کام لوگوں کو خوشخبری دینا بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے. اس کے بعد اگلی آیت، قل، اور اب یہ بھی کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر. اب کس سے خطاب ہو رہا ہے، رسول اللہ سے، لیکن یہ کہاں پر ہو رہا ہے، سورہ فرقان کی شروع سے آپ ساتھ چل رہے ہیں، مشرکین ان کے اعتراضات،
رسول پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، تعلیم پر اعتراض، ایک دفعہ میں کیوں نازل نہیں ہوا، یہ کیسا رسول ہے، ساری چیزیں خدا جگہ جگہ ان کے جواب دیتا رہا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ نے انہیں پیغام دے دیا، آپ نے انہیں تعلیم دے دی، آپ نے ان کے سامنے حق کی بات اور دعوت کو رکھ دیا، اب ان کے ذہن کو کلیئر بھی کر دیجئے۔ ممکنہ طور پر ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس تعلیم پر نہ آ رہے ہوں، وہ وجہ کیا ہے کہ آپ ان سے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی اگر ہم نے آج اس کی بات مان لی اور کل جب ہم اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو ممکن ہے یہ اپنا کوئی بینیفٹ ہم سے حاصل کرے، ممکن ہے ہم سے کوئی اجرت کی بات کرے، ممکن ہے ہماری زمینوں سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دے کہ اب جب کہ تم نے مجھے اپنا بڑا مان لیا، جیسے ہوتا تھا جب اس زمانے میں قبیلے کا کوئی بڑا سردار ہو جائے گا تو جو سردار ہے اس کا کیا ہوگا، زمینوں میں حصہ آ جائے گا، محصول میں حصہ آ جائے گا، فصلوں میں اس کا حصہ آ جائے گا، کیوں آ جائے گا، سردار ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، وڈیرا شاہی کا جو نظام ہے اس میں یہی ہے، بیچارہ محنت کسان کرتا ہے، ہاری کرتا ہے، جان مارتا ہے اپنی، وڈیرا بیٹھے بیٹھے کما لیتا ہے، کیونکہ وڈیرا ہے، اس کا حصہ ہے زمینوں میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو، لہذا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں جو زحمت اٹھا رہا ہوں، میں جو کوشش کر رہا ہوں، میں جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت مانگ ہی نہیں رہا۔ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں مت لانا کہ میں اپنی نبوت اس محنت کے پیچھے کوئی اجر مانگنے والا ہوں تم سے، نہ ابھی مانگ رہا ہوں نہ بعد میں مانگوں گا۔ ہاں اگر میرا کوئی اجر ہے اور تمہارے ذہنوں میں ہے کہ ممکنہ طور پر ہر زحمت کرنے والا کوئی اجر مانگتا ہے، تم ابادہ آج نہیں تو 10 سال بعد جا کے اجر مانگے، میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایک اجر ہے، وہ اجر کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ علیہ اجرن الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میرا اجر اتنا ہی ہے کہ اگر تم میری بات سن کر ان باطل خداؤں کو چھوڑ کر اپنے حقیقی رب کے راستے پر آ گئے تو یہی میری اجرت ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اجرت نہیں ہے۔ استاد کی طرح، استاد بھی شاگرد کو پڑھاتے ہوئے وہ سیلری جو لیتا ہے وہ مینجمنٹ سے لیتا ہے، بچوں سے نہیں لیتا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک احترام کا رشتہ ہے، لیکن اس احترام کو ختم کیا گیا ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ استاد سیلری مینجمنٹ سے لے رہا ہے، بچوں سے نہیں لے رہا، لیکن انفارچونیٹلی آج کے بچوں کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، آج کے بچے استاد کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کو کہتے ہیں آپ پیسے لیتے ہیں ہم سے، یہ تربیتوں کا فقدان ہو گیا، ٹک ٹاک معاشرہ ہو گیا نا۔ ٹک ٹاک کے اندر کیا ہوتا ہے، بس آؤٹ اسپوکن ہو جاؤ۔ آؤٹ اسپوکن کا کیا مطلب ہے، جو زبان پہ آئے فوراً اس کو بول دو، سوچو نہیں کہ کس سے بول رہے ہو، سوچو نہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ نہ بچوں کے درمیان ماں باپ کا احترام بچا ہے، نہ استاد کا بچا ہے، لیکن حقیقت میں رشتہ بہت احترام کا ہے۔ امام علی جیسا امام کہہ رہا ہے، جو بچے بیٹھے ہیں، جوان طالب علم دوست بیٹھے ہیں، ان کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو دوسرے کسی بھی سمت جائیں ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ رسول اللہ کا پہلے قول سنو، یہ قول میں فقط بچوں کو سنا رہا ہوں، سن رہے ہیں سارے بچے یا نہیں سن رہے؟ عمار سے رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے عمار، اگر تم میرے بعد یہ دیکھو کہ پورا معاشرہ کسی ایک سمت جا رہا ہے اور فقط علی اکیلے کسی ایک سمت جا رہے ہیں، تو عمار مجھ رسول کی حدیث کو، بات کو، نصیحت کو یاد رکھنا کہ تم اکثر کے پیچھے مت چلنا، فقط علی کے راستے پر چلنا۔ یہ امام علی نے کہا، ٹھیک ہے، بچوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب، عمار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا معاشرہ، اگر معاشرے کے اندر فرض کرو مدینے کے اندر 100 لوگ رہتے ہیں، ان 100 لوگ میں سے ایک امام علی ہیں، 99 لوگ ایک سمت جا رہے ہیں، علی اکیلے ایک جگہ جا رہے ہیں، تو عمار تم اکثریت کے پیچھے مت جانا، یہ مت سوچنا کہ شاید یہ صحیح ہوں، شاید ان کا راستہ صحیح ہو، شاید یہ طریقہ صحیح ہو، چونکہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کے مقابلے میں 99 غلط ہوں۔ عمار میں تمہیں کہہ رہا ہوں 99 غلط ہوں گے، علی صحیح ہوں گے، علی حق ہیں، لہذا عمار تم سب کو چھوڑ کر علی کے پیچھے جانا۔ عمار سے امام علی نے کہا، یعنی علی علیہ السلام کے راستے کو اپنانا۔ خوب بچوں، یہ حدیث روایت رسول اللہ نے بیان کی، ہمارے لیے بھی ہے یا صرف عمار کے لیے تھی؟ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اب امام علی کا راستہ استاد کے معاملے میں کیا ہے؟ اب اگر اس حدیث کا میں یہاں استفادہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر سارے لوگ استاد کے معاملے میں، ٹیچر کے معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، کسی اور روش پر چل رہے ہیں، تو تمہارے لیے راستہ رسول اللہ نے کیا بتایا؟ امام علی والا۔ امام علی استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام علی کہتے ہیں من علمنی حرفا، جس کسی نے بھی مجھ کو ایک لفظ کی تعلیم دے دی، ایک لفظ، حرفا کہتے ہیں ورڈ کو، ٹھیک ہے, مجھے کسی نے ایک ورڈ سکھا دیا, مثلاً چڑیا ایک ورڈ ہے, ایک حرف ہے, کتاب ایک حرف ہے, ایک ورڈ ہے, کلمہ ہے, ٹھیک. من علمانی حرفن, جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا, سیرانی ابدا, اس ایک لفظ کو سکھانے کے بعد اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا, میں اس کا غلام بن گیا. غلام وہ میرا آقا ہو گیا, وہ میرا سردار ہو گیا. اب سردار اور آقا کیا ہوتا ہے, اس کے سامنے غلام کیسے کھڑا ہوتا ہے, بدتمیزی سے یا ادب کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ. استاد اس کا غلام جو ہے وہ آقا سے کبھی اونچے لہجے میں بات نہیں کر سکتا, غلام کبھی اپنے آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا, غلام ہے. دوبارہ ریپیٹ کرو بچوں اس حدیث کو, ان حدیثوں کو سنتے ہو تو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے سنو, فقط نعرہ لگانے کے لیے نہیں سنو کہ ہم اس پہ فقط نعرہ لگا دیں امام علی نے کہا تھا عمار کو, نہیں, ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, آج اپلائی کرو اس کو. امام علی کے ماننے والے سے ہمیں پرواہ, ہمیں اس کی پرواہ, امام علی کا ماننے والا جو راستہ چلے گا وہ یہ ہے, باقی جو جس راستے پہ چل رہا ہے, ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکرز بنا رہے ہیں, استادوں کی بے احترامی کر رہے ہیں, حرمتی کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, معاشرے میں فن کریٹ کر رہے ہیں, معاشرے کے اندر میمز بنا رہے ہیں استادوں کی, ٹیچرز کی, اس کے بعد اپنے پیرنٹس کی, اور میمز بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی فن کریٹ کر رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے, معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ناقابل بخشش ہے. بس اس حدیث کو یاد رکھنا بچوں, ہمیشہ امام علی کا راستہ, رسول اللہ نے کہا عمار سب کو چھوڑ دینا علی کے پیچھے چلنا, یہاں پر اب اس حدیث کو یاد رکھنا. امام علی کیا کہہ رہے ہیں, استاد یعنی آقا یعنی سردار, یعنی اب مجھے اس کے سامنے, اس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا, اب مجھے حق نہیں ہے میں اس کے سامنے حتیٰ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں, چاہے جائے کہ میں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں, چاہے جائے کہ میں اس کی توہین کروں, چاہے جائے کہ میں اس کے اوپر میمز بناؤں, چاہے جائے کہ میں اس کی جو ہے وہ برائیاں کروں, ٹھیک. لہذا جو بھی اگر میں تمہیں اجر میرا دینا چاہتے ہو, پہلے تو میں تم سے کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگ رہا, مجھے تمہارے مال سے کچھ نہیں چاہیے, تمہاری زمینوں سے کچھ نہیں چاہیے, تمہارے مال و منال سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی اجر بنے گا تو وہ یہ کہ تم راستے پر آ جاؤ. اب یہ راستے پر آ رہے ہیں, اس کا فائدہ نبی کو ہو رہا ہے یا خود لوگوں کو ہو رہا ہے؟ لوگوں کو ہو رہا ہے. حتیٰ اس اجر کا بھی فائدہ لوگوں کو نہیں جا رہا, نبی کو نہیں جا رہا, لیکن وہ کہہ رہے کہ اگر سمجھتے ہو اجر ہے تو وہی اجر ہے, خوب توجہ کیجیے گا. لہذا اہبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں, جو رب کے راستے پر آ جائے بس وہی میرا اجر ہے. یہاں پر چند ایک نکات ہیں, غور سے سنیے گا. آپ نے اس آیت میں سنا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا, ان سے کہہ دیجئے میں اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کے راستے پر آ جائے. ایک جگہ آپ نے سورہ شورا کے اندر ایک آیت سنی جو مشہور آیت ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت سے پیش آنا. خوب, یہ دو جگہوں پر آ گئی. ان دونوں آیتوں کے اندر آپ ایک اختلاف دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے آپ کو, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, قل لا اسألکم علیہ من اجر الا یش الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا, دونوں کے الفاظ مختلف نظر آ رہے ہیں آپ کو. آیت اللہ محسن قراتی نے اس کی تفصیل میں خوبصورت نکات بیان کیے ہیں, درود سے مدد کیجئے کہ میں آپ تک منتقل اچھی طرح سے کر پاؤں. لفظ اللہ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے سوائے, سوائے اس کے. کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کا؟ سوائے اس کے, یعنی فرض کیجئے اگر میں ایک جملے کو استعمال کروں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا سوائے اس کے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. یہ جو سوائے اس کے کا لفظ ہے یعنی اللہ کا لفظ ہے, اگر اس کے بعد دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں تو کہنے والا سچا ہے. ابھی تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا, تھوڑا سا دقیق گفتگو ہے. یعنی جو لفظ ہے اللہ, اس کے بعد کا جو جملہ ہونا چاہیے وہ اگر ایک انسان کئی بار کہے اللہ اللہ اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ایک ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آگے والا لفظ مختلف ہو تو اس کا مطلب ہے کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے. مثال میں کہوں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے کربلا کے, یہ ایک جملہ ہے, غور سے سنیے گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے کربلا کے, ایک جملہ میں نے کہا. تو آپ نے دوبارہ پوچھا میں کہاں جاؤ گے, میں دوبارہ آپ سے کہوں میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے ایران کے, جملے میں فرق آ گیا. پہلے میں نے کیا کہا, کہیں نہیں جاؤں گا, یعنی پہلے نفی ہے, رد ہے, نہیں جا رہا کہیں سوائے کربلا کے, یعنی اگر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ کربلا. دوسرے جملے میں کہا نہیں جاؤں گا کہیں سوائے ایران کے. دونوں جملے ایک ہیں؟ نہیں, کربلا الگ ہے, ایران الگ ہے. تیسری دفعہ میں آپ سے کہوں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے امام حسین کے حرم کے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے امام حسین کے حرم کے. پہلا اور دوسرا جملہ اس میں ایک صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے کربلا کے, میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے ایران کے. ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوگی میری, چونکہ ایران الگ ہے کربلا الگ ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایران الگ ہے کربلا الگ ہے, ان میں سے کسی ایک جملے میں سچا ہوں میں. لیکن اگر میں پہلے اور تیسرے جملے کو آپ سامنے رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے کربلا کے, میں کہیں نہیں جاؤں گا سوائے امام حسین کے حرم کے. دونوں ایک ہی جملے, ایک جگہ کربلا زمین کا نام ہے, ایک دفعہ حرم کا نام. کربلا بھی جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں؟ امام حسین کے حرم جانا ہے. یہ جو میں نے کہا سوائے کربلا سوائے امام حسین کے حرم کے, اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, تھوڑا لفظ بدل گیا. ان آیتوں کے اندر خدا نے کہا کہ تم سے میں اجر نہیں مانگتا, ابھی بن سے کہتا ہوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے رب کے راستے پر آ جاؤ. دوسری جگہ کہا جا رہا ہے میں تم سے اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت سے پیش آؤ. اگر ان دونوں کا تعلق نہ ہو تو یہ اجر رسالت کا جملہ غلط ہو جائے گا. اس کا دوسرا معنی درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے راستے کی جو دلیل ہے اور خدا کے راستے کی جو پہچان ہے وہ اہل بیت کے ساتھ مودت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کے راستے پر آنا ہے سوائے اہل بیت کے کوئی اور راستہ نہیں. رسول یہ کہہ کے گئے قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من یشاء یتخذ الی ربی سبیلا, جس کو رب کے راستے پر آنا ہے. الا کے بعد مودت قربہ, یہی بتا رہا ہے کہ یہ راستہ ہے مودت قربہ کا راستہ ہے. اہل بیت سے ہٹ کر چاہو گے خدا کے راستے پر آنا نہیں مل پائے گا. اس کو رسول اللہ کی آخری حدیث سے بھی میچ کر لیجئے, انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عترتی, ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی, اگر ان دونوں سے جڑے رہے. اور تاریخ میں بیان ہوا رسول اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے انگلیوں کا اشارہ بھی کیا, ما یعنی ایک اس ہاتھ کی انگلی ایک اس ہاتھ کی انگلی لائے. ما ان تمسکتم بہما, اگر تم ان دونوں سے جڑے رہے لن تزلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا, ان دونوں میں جدائی بھی نہیں آئے گی. کب تک؟ حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ مرنے کے بعد حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. سمجھ آ گئی بھائی؟ لہذا یہ جو بیان کیا اس آیت کے اندر بیان کیا کہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ رب کے راستے پر آ جاؤ. رب کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں تھا. خوب, امید ہے انشاءاللہ مطلب کچھ بہتری کے ساتھ منتقل ہوا ہوگا. درود پڑیے گا محمد علی محمد پر. اگلی آیت میں اب خدا رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ نے پیغام پہنچا دیا, اجر رسالت کے بارے میں اگر تھوڑا سا ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹ آ سکتا تھا وہ بھی کلیئر کر دیا کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ. اب خدا کہہ رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ, بس توکل کریں اس ذات کے اوپر جو زندہ بھی ہے اور جسے کبھی موت نہیں آتی. زندہ میں اور آپ بھی ہیں, اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک موت کا تصور ہے. توکل علی الحی الذی, اس زندہ پر توکل کریں, لا یموت, جسے کبھی موت نہیں آنی. یعنی اس پر توکل کریں کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہونا, جو زوال پذیر نہیں ہے, زوال لا ناپذیر ہے, لا زوال ہے, کبھی اس کو زوال نہیں آئے گا. بس اگر توکل کرنا ہے تو کس پہ کرو؟ اب یہ مشرکوں کو بھی ایک پیغام ہے کہ تم جن لوگوں پہ توکل کرنا چاہتے ہو وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا, وہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں, جو شروع کی آیتوں میں تھا, نہ نفع کے مالک ہیں, نہ نقصان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں, نہ نفع کے مالک ہیں. اور کیا تھا؟ تین چیزیں اور تھیں, نہ اپنی موت, نہ اپنی حیات, اور نہ نشورا, اٹھائے جانے کے مالک ہیں. پانچ خصوصیات بیان کی تھیں. یہاں پر بھی خدا کہہ رہے اگر توکل کرنا ہے تو اس پہ کرو جو ہمیشہ ہمیشہ ہے, جس کی حیات ہمیشہ ہے, جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا اس کا کیا ہے؟ اس پر توکل کرو, وسبح بحمدہ, اسی کی تعریف بیان کرو, اسی کی تمجید کرو، اسی کی حمد کرو، وہ منزہ ہے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کو منزہ سمجھنا۔ منزہ سے مراد ہر عیب سے پاک سمجھنا۔ زوال ایک عیب ہے، موت ایک عیب ہے، غائب ہو جانا ایک عیب ہے، خدا وند عالم ہر عیب سے پاک ہے۔ لہذا اگر تمہیں، اب امام سب کے لیے پیغام ہے، اگر توکل کرنا ہے تو اس ذات پر کرو جو کبھی غائب نہیں ہوتی، اس ذات پر کرو جس کی قدرت کبھی کم نہیں ہوتی، اس ذات پر کرو جس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا، اس ذات پر کرو کہ جو ہمیشہ موجود ہے۔ جب آپ اس ذات پر توکل کریں گے تو آپ کا اعتماد بڑھے گا کہ ہاں، اس کا مطلب ہے، یعنی فرض کیجیے اگر آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی میں اس دوست کے ساتھ جا تو رہا ہوں، یہ نہیں پتہ یہ آدھا راستہ چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا، تو آپ کا اعتماد شیک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مجھے آدھے راستے میں چھوڑ جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا، آدھے راستے میں جا کے بیمار ہو گیا، میں کیا کر لوں گا، بیماری تو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے واپس آ جائے گا۔ آپ اس پر اعتماد نہیں کر پائیں گے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ توکل کرو جو نہ بیمار ہوتا ہے، جو نہ سوتا ہے، جو نہ تم سے غافل ہوتا ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی آتی ہے، وہ ہمیشہ حی ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، مہربان ہے، وہ ذات توکل کے قابل ہے۔ خوب، توکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر توکل کرو جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور زندہ ہے، اور اسی کی تسبیح اور حمد کرو۔ چونکہ وہ پاک اور منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لہذا وہی توکل کیے جانے کے لائق ہے۔ توکل کا ذکر قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، توکل کا ذکر خدا نے بہت زیادہ کیا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھنا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بعض افراد اپنے حصے کی محنت نہیں کرتے اور توکل کرتے ہیں خدا پر۔ جو اس وقت عالم اسلام کی کیفیت ہے فلسطین سے متعلق، ماہ رمضان کی دعاؤں میں، بہرحال اب تو بہت ساری جگہوں پہ دعا بھی نہیں ہو پا رہی، سعودیہ میں تو پابندی ہے دعا کی، حرم میں بعض لوگوں نے فلسطین کے لیے دعا کی تو باقاعدہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے وہ آ کے اٹھا کے لے گئی ان لوگوں کو، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پی ایس ایل میں آپ کو فلسطین کا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور توکل مسلمانوں کا کس کے اوپر ہے؟ خدا کے اوپر۔ خدا کیا کرے گا؟ فلسطینیوں کو نجات دے گا۔ آج تک کی تاریخ میں کتنے بچے مر چکے ہیں؟ کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 13,000 سے تجاوز ہیں بچے خالی، ٹھیک ہے، آج تک کی۔ کتنے دن ہوئے ابھی جنگ کو؟ 100 کے نزدیک ہوئے ہیں، 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کی تاریخ لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں کے اس توکل پر کام ہونا ہوتا تو خدا تو بڑا مہربان ہے، خدا تو ارحم الراحمین ہے، خدا تو کہتا ہے ظلم مت کرو، ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو خاموش مت بیٹھو۔ ظلم پر خاموش رہنے والا امام علی کے مطابق خود ظالم ہے، امام علی نے کہا ہے نا، جو ظلم پر خاموش رہا وہ ظالم ہے، چونکہ ظلم کا مددگار ہے، بارالہ تو دیکھ بھی رہا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، مظلوموں کی آہیں بھی سن رہا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا۔ خدا کا جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس وقت تک قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ مسلمان ہو نا، ابھی پیچھے آیت گزار کے آیا ہوں کہ کافر ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے سپورٹرز کتنے؟ جرمنی نے اسلحہ بھیجا، فرانس نے بھیجا، کینیڈا نے بھیجا، امریکہ مستقل سپورٹ پر ہے، یوکرائن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کتنی یورپین کنٹریز ہیں جو ہر طرح سے اس کی بیک ٹو بیک کھڑے ہیں۔ زہیرہ کا مطلب یہ تھا نا، بیک ٹو بیک سپورٹر، زہیرہ کا ترجمہ یہی ہے، بیک ٹو بیک سپورٹر، یعنی اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے رہے، سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا معاملہ۔ مسلمانوں نے توکل کیا ہے خدا کے اوپر، نہیں، توکل یہ نہیں ہے، توکل اپنے حصے کا کام کرو پھر خدا پر چھوڑو، توکل یہ ہے۔ ہمارے یہاں آ جائیے، فلسطین سے آ جائیے، اپنے اندر آ جائیے، اپنی قوم کے اندر آ جائیے، اپنی حالت کو دیکھیے، آپ کا اتنی بڑی ملک کے پاکستان کے اندر تشیع کی تعداد، اور الحمدللہ ایک بھی آپ کا تعلیمی نظام نہیں ہے، حالانکہ شیعہ تعلیمی نظاموں کی بنیاد ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسا ہی ہے، اتنے سارے ماشاءاللہ شیعہ اکنامسٹ ہیں، اقتصاد دان ہیں، بڑے بڑے بینکس کو کھڑا کرنے والے ہیں شیعہ، لیکن آج تک اپنی قوم کو اس حالت سے باہر نہیں لا پائے۔ یہ ساری چیزیں کون سوچے گا دوستوں؟ کس کا کام؟ توکل کا کام ہے، توکل کا نہیں ہے۔ آپ کی قوم کیوں ہے یوں؟ اور اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کچھ اقوام کی طرف نگاہ کر لیں، وہاں نہیں ملتا آپ کو ایسا آدمی، وہاں ایسا ملتا ہے۔ دینے والا ملتا ہے، لینے والا نہیں ملتا. سخت ہو گئی بات، قرآن ہے. توکل کرو خدا کے اوپر، نظام بناؤ، جو بنا سکتا ہے وہ نظام بنائے، آگے خدا پر توکل کرے، بڑھے. ہمیشہ انقلاب، تبدیلی موب لے کے نہیں آتا، موب تو پیچھے چلتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، کچھ فکر کرنے والے لوگ فکر کرتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ جوانوں کی ہے، آج تک نہیں سوچا کسی نے. بھائی آپ سوچو، مت کہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر انسان، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، علامہ اقبال نے کہا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. فرد فرد جمع ہوتا ہے تو افراد بنتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قاسم سلیمانی بھی تو ایک ہی تھا، لیکن ارادہ تھا، سوچ تھی، فکر تھی کہ کرنا ہے، اپنے لیے بھی کرنا ہے، عالم اسلام کے لیے بھی کرنا ہے، زمانے کے امام کے لیے بھی کرنا ہے. کر گیا، پوری دنیا کے پاکیزہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے کر چلا گیا. آج اسی کے دیے ہوئے پلیٹ فارم سے امریکہ آج تک پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے کہ بھائی جو جنگ لڑ رہا ہے ابھی بھی قاسم سلیمانی لڑ رہا ہے فلسطین کے اندر، کیونکہ اس کو خود فلسطینی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ٹنلز اور یہ ساری چیزیں ملی، جو ٹیکنالوجی ظاہری ہمیں میسر آئی، سوچ ہمارے اندر آئی، یہ عماد مغنی اور قاسم سلیمانی کی تھی. ایک فرد ہی تو تھا وہ بھی. عزیز جوانوں، عزیز دوستوں، اپنے آپ کو کم مت سمجھو، اوور کانفیڈنس نہ ہو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ارادہ کرو. نہیں ہے کوئی تعلیمی نظام ہمارا، کیوں جا رہے ہیں ہمارے بچے او لیول؟ میں اسکول سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی پڑھا رہا ہوں اسکول میں، مجبور ہیں. کیوں ہمارے او لیولس؟ اس لیے کیونکہ تعلیمی نظام نہیں ہے. مجبور ہیں ہم یا تو ایس ایس سی میں لے کے جائیں، او لیولس میں لے کے جائیں. آ خان کو مجتہدین نے منع کر دیا، اکثریت فالو نہیں کرتی ہے، لیکن کوئی آلٹرنیٹ تو ہو. اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا نظام، اس طرف سوچ آنی چاہیے. خوب، خداوند عالم نے کیا کہا؟ توکل کرو اللہ کے اوپر. لیکن توکل کے، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد نماز پڑھ کے باہر گیا تو واپس آ گیا رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ، میں جس اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا وہ اونٹ باہر نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ باہر نہیں ہے، جب تم آئے تھے جماعت کا وقت ہو رہا تھا، تیزی میں آئے تھے، کیا کر کے آئے تھے؟ اس نے کہا بس میں اترا ہوں، اتر کے میں مسجد میں آ گیا. رسول اللہ نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہو، اونٹ کو ایک جگہ پہ کھڑا رکھنے کے لیے اس کی ٹانگ باندھی جاتی ہے. بچوں نے قربانی میں دیکھا ہوگا، ایک ٹانگ کو اوپر کر کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اونٹ حرکت نہ کرے. گھوڑے کی رسی کو باندھا جاتا ہے، جانوروں کی بعض کی رسی کو باندھا جاتا ہے، گلی کی رسی کو. رسول اللہ نے کہا تھا، تم جب آئے اندر تو کیا اس کی ٹانگ باندھ کے آئے تھے کیا نہیں باندھ کے آئے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اذان کا وقت تھا، میں آیا اور میں نے اس کو توکل کیا خدا کے اوپر، اندر آ گیا کہ خدا سنبھالے گا. رسول اللہ نے کہا یہ توکل نہیں ہے میرے بھائی، توکل یہ ہے کہ جو جانور کو باندھنے کا طریقہ تھا، پہلے اس پر عمل کرتے، پھر خدا پر بھروسہ کرتے. پہلے اپنے حصے کا کام تو کرتے، تم نے اپنے حصے کا کام بھی خدا پہ دے دیا. خدا کیا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا کیا یہ بھی سنبھالے گا، تمہارے جانور بھی خدا سنبھالے گا. توکل کے پیچھے ایک بیس ہونی چاہیے، توکل علی الحی الذی، اس پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آنی، جس کی قدرت میں کمی نہیں آنی، جو سوتا نہیں، جس کو نیند نہیں آتی، جو تم سے غافل نہیں ہوتا. توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑنا نہیں ہے. توکل اسی معنی سے ملتا ہوا ایک معنی ہمارے اندر اور رائج ہے، جیسے ہمارا توکل خدا پر ہے، اسی طرح ہمارا انتظار بھی ہے. ہم انتظار بھی اسی کیفیت کے اندر کر رہے ہیں. انتظار یعنی جب آئیں گے امام تو آئیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں، انتظار کا معنی یہ نہیں تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی، ٹھیک ہے؟ خوب، توکل کرو اس کے اوپر جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آتی، اسی کی تسبیح کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، رسول اللہ کو خدا خبر دے رہا ہے، کفا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ جو تمہارا پروردگار ہے وہ اپنے گناہگار بندوں کی تمام جزئیات سے واقف ہے. خبیرہ کا ترجمہ میں نے اس لیے جزئیات کیا، ایک ہوتا ہے جاننے والا، ایک ہوتا ہے خبیر، اہل خبرہ جس کو کہتے ہیں، ایکسپرٹ. خبیر یعنی جو جزیات کو بھی جانتا ہے. ایک مرتبہ مثال کے طور پر آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں علم رکھتے ہیں. کیا علم رکھتے ہیں؟ کہ اس کے گھر میں مثال کے طور پہ پانچ افراد رہتے ہیں، ایک باپ ہے، ایک اس کی مطلب بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور ان کے تین بچے ہیں. یہ آپ کو علم ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک شخص ہے جس کو یہ پتا ہے کہ ان کے بچوں میں کون سا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے، کس کلاس میں پڑھتا ہے، کس بچے کی اس مہینے کی فیس نہیں گئی، ان کے گھر میں راشن کی کمی پڑ گئی تو انہوں نے کہیں سے ادھار لیا. جو جزیات میں جا کے جاننا یہ خبیر کہلاتا ہے، یعنی جزیات میں جاننا. خدا وند عالم تمہاری جزیات میں جانتا ہے، ماں باپ میرے مجھے نہیں جانتے، میرے خدا مجھ کو جزیات میں، ایک ایک چیز خدا کے سامنے، تمہارا خدا تمہارے جو گناہگار بندے ہیں ان کی ہر جزیات سے واقف ہے. توجہ کیجئے گا، خدا کی رحمت اور محبت کو بھی دیکھیے، کیا خدا نے کہا؟ کفا بذنوب عباده، گناہگار بندوں کی بات ہے، لیکن گناہگار بندوں کا عنوان کیا دے رہا ہے؟ خدا اپنے گناہگار بندوں کی ہر چیز سے واقف ہے. ہیں گناہگار لیکن میرے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہاں پہ، ہیں گناہگار میرے ہیں، اپنے گناہگار بندوں کی ہر چیز سے واقف ہے. اب اس کے اندر خدا کیا رسول اللہ کو پیغام دے رہا ہے؟ کہ خدا جس وقت چاہے گا گرفت کر لے گا. خدا ڈھیل دیتا ہے، خدا مہلت دیتا ہے، اس کا لنک اگلی آیت سے سمجھیے گا. خدا مہلت دیتا ہے، خدا چاہے پکڑ لے جو زیاد سے واقف ہے، جانتا ہے کتنے خطا کار ہیں، جانتا ہے کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، تمام چیزوں سے خدا واقف ہے، لیکن آپ خدا پہ توکل کریں. اب اگلی آیت اس سے دوبارہ ملائیں گے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی خدا ہے، اس پہ توکل کرو. وہ خدا ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے. ثم استوى على العرش، اس کے بعد وہ عرش پر براجمان ہوا، عرش پر آ کر بیٹھا. الرحمن فاسأل به خبيرا، وہ رحمان ہے پس اسی سے سوال کرو. اس آیت کے اندر خدا نے کیا کہا؟ کہ وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو کتنے دن میں خلق کیا؟ 6 دن میں. یہ الذی پیچھے کی طرف پلٹائیں گے، توکل کرو. توکل کرو کس کے اوپر؟ توکل کرو جو حی ہے، مرنے والا نہیں ہے، اسے موت نہیں آتی، اور وہی ہے کہ اس کی قدرت یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگرچہ آسمان اور زمین کہہ کے جملہ ختم ہو جاتا، جملہ مفید تھا، ختم ہو جاتی بات آسمان اور زمین، لیکن اضافی خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس نے خلق کیا 6 دن کے اندر. اب یہاں پہ جو 6 دن کا لفظ استعمال ہوا، اس کے اندر مفسرین نے جو چیز بیان کی وہ سمجھنے والی ہے کہ خدا نے جو کہا کہ دیکھو خدا اپنے بندوں پر، اپنے گناہگار بندوں پر کیا رکھتا ہے؟ نگاہ رکھتا ہے، خبیر ہے، جانتا ہے، گرفت نہیں کر رہا فوراً. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم چیزوں کو آہستہ کرتا ہے. اس خداوند عالم نے تمام قدرت رکھنے کے باوجود دنوں کو 6 دن میں خلق کیا ہے. علماء نے یہاں پہ حاشیہ یہ لگایا، تفسیر یہ بیان کی، 6 دن کا مطلب ہے گریجولی خدا چیزوں کو لے کر چلا ہے. اور ایسا ہی ہے، چونکہ عالم طبیعت کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، عالم طبیعت جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یعنی مادہ میٹر، اس کی اپنی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ بلڈنگ بناتے ہیں، سیمنٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں، بجری اس کے اندر ڈالتے ہیں، پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں، سریہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، تو اس بجری، پانی، سریے کی ایک خصوصیت ہے، یہ جمنے میں، سالڈ ہونے میں ٹائم لے گا. ایسا ہی ہے، لہذا جب کبھی بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے، چھت بنائی جاتی ہے، شٹرنگ لگائی جاتی ہے اس کے نیچے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. 1 ہفتے بعد آپ شٹرنگ کھولتے ہیں، 1 ہفتے پہلے نہیں کھولتے. کیوں؟ چونکہ وہ سوکھنے میں ٹائم لیتی ہے. عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ کے اندر ہر چیز کا ایک اپنا پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت چیزیں ہوتی ہیں. خدا نے اس کائنات کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ مادے سے خلق کیا ہے. زمین مادہ ہے، پہاڑ مادہ ہیں، درخت مادہ ہے، تمام چیزیں مادہ ہیں. اس مادے کی اپنی خصوصیت ہے، یہ گریجولی پروان چڑھتی ہے، بیج اللہ کے حکم سے درخت میں تبدیل ہوتا ہے. انتم انشأتم شجرتها، ہم نحن المنشئون، سورہ واقعہ کی آیت. کیا اس درخت کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اب ہم اگاتے ہیں. خدایا اگر تو اگاتا ہے تو بس جیسے ہی بیج زمین میں جائے فوراً درخت بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک پروسیس ہے، اس کے تحت ہوگا، یہ بیج زمین میں جائے گا، جڑ پکڑے گا، جڑ پکڑنے کے بعد ایسا سا باہر آئے گا. لہذا چونکہ اس عالم مادہ کی خصوصیت تھی کہ گریجولی چیزیں سیٹ ہونی تھیں، لہذا خدا نے 6 دن کی بات کی ہے. 6 دن سے مراد 6 مرحلے بھی ہیں. علماء نے کہا 6 مرحلے، پہلے مرحلے میں آسمان، دوسرے مرحلے میں زمین، تیسرے مرحلے میں کچھ اور، چوتھے مرحلے میں کچھ اور ہے. یعنی خدا نے مرحلہ مرحلہ چیز کو خلق کیا ہے. اسی طرح خدا عذاب دینا چاہے ایک دفعہ میں دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن خدا مہلت دیتا ہے، مرحلہ با مرحلہ انسان کو لے کر جاتا ہے. ان مرحلوں کے اندر خدا توبہ کے دروازے بھی رکھتا ہے ان کے سامنے، مواقع بھی رکھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ماہ مبارک رمضان خطا کار لوگوں کے لیے، گناہگار لوگوں کے لیے ایک توبہ کا مرحلہ ہے. خدا اس مرحلے سے بھی گزارے گا، اس مرحلے سے جو گزر جائے گا، اور رسول اللہ کی روایت کے مطابق جو ماہ رمضان میں نہیں بخشا جائے گا، اگلے ماہ رمضان تک نہیں بخشا جا سکتا پھر. یعنی اگر یہ مرحلہ گزر گیا تو پھر اگلے مرحلے کا انتظار کرنا پڑے گا. جو اس ماہ رمضان میں, یعنی رسول اللہ نے کہا جو ماہ رمضان آ گیا اس کے اوپر, اس کے اوپر اس ماہ رمضان کی برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں, تمام چیزیں آ گئیں, شبائے قدر اس کے اندر آ کے گزر گئیں اور وہ نہ بخشا گیا, یعنی آیا نہیں خدا کے پاس, پشیمان ہی نہیں ہوا, شرمندگی کا اظہار ہی نہیں کیا, سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی کوئی غلط کام کیا تھا, جب کچھ نہیں کیا اس کے گناہ اس کے ذمہ باقی ہیں. اب اگر اس ماہ رمضان کے بعد خیال آئے گا تو رسول اللہ نے کہا اگلے ماہ رمضان تک پھر دیکھنا پڑے گا معاملہ, ٹھیک, مرحلہ بہ مرحلہ. خدا وہ ہے, اس پر توکل کرو کہ جس نے اس کائنات کو گریجولی بنایا ہے, یعنی قدرت اپنی بتا رہا ہے خدا کہ ایک دفعہ وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے, اس نے ایک چیز کو طریقے سے اور آرام سے چیزوں کو خلق کیا ہے. اس پر توکل کرو کہ جو زندہ بھی ہے اور چیزوں کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پھر اس کے بعد وہ تخت پر بیٹھا, ثم استوى علی العرش, عرش سے مراد یعنی تخت, تخت سے مراد جہاں پہ بیٹھ کر حکومت کی جاتی ہے, یعنی انتظام چلایا جاتا ہے, یعنی وہاں سے بیٹھ کر پھر وہ انتظام چلا رہا ہے. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے, رحمان کون ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ لفظ رحمان پہلی مرتبہ استعمال کیا رسول اللہ نے ان کے سامنے, اور جب رسول اللہ نے پہلی مرتبہ لفظ رحمان استعمال کیا تو انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے, اس کی نفی کی گئی ہے تفسیر کے اندر, تفسیر نمونہ میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے, چونکہ رسول اللہ نے جو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی اس کے اندر جو ابتدا ہے وہ کس چیز سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کے ساتھ ہے, بسم اللہ میں رحمان کا لفظ ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ مشرکوں کا معاشرہ لفظ رحمان سے واقف نہیں تھا. پھر جو انہوں نے کہا, جب ان سے کہا گیا اور رحمان کی بندگی کرو, رحمان کو سجدہ کرو, انہوں نے کہا رحمان کیا ہوتا ہے, یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ رحمان کون ہے, یہ عالم کون ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے فلاں عالم نے یہ بات کی یہ کام مت کرو, اے عالم کون ہوتے ہیں, فلاں مجتہد نے کہا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین مت کرو, دوسروں کے مقدسات کو اب پبلکلی برا بھلا نہ کہو, توہین کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں مجتہد کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ والی چیز ہے, یہ خدا رحمان کون ہوتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ نے جب دعوت دی فرعون کو کہ آؤ رب العالمین کی طرف آؤ تو فرعون نے بھی طنز کرتے ہوئے کہا تھا وما رب العالمین, یہ کون ہے رب العالمین, طنز تھا یہ, ٹھیک ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو پلٹ کر کہتے ہیں رحمان کون ہے, یعنی ہمیں کیا لینا دینا تمہارے رحمان سے, آیا ہم اس کو سجدہ کریں, آیا ہم سجدہ کریں تمہارے کہنے پر, اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جتنی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ان کے انکار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آخری آیتیں خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہو, تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, خیر ہی خیر ہے وہ ذات, ان کے منع کرنے سے انکار کرنے سے اس کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں ومر رحمان, رحمان کون ہے انہیں بتاؤ, رحمان وہ ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, یہ رحمان وہی ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے آسمان خلق کیا اور آسمان پہ دمکتے ہوئے ستاروں کو سجایا ہے. تم جو آسمان پہ نگاہ کر کے ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر خوش ہوتے ہو, تمہیں یہ منظر اچھا لگتا ہے, یہ اسی رحمان نے بنایا ہے تاکہ تمہاری آنکھوں کو اچھا منظر دکھائی دے. تم پوچھو رحمان کون ہے, یہ رحمان وہی ہے کہ جس نے آسمان پر ستاروں کو سجایا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا, یہ وہی رحمان ہے کہ جس نے اسی آسمان کے اندر سراج یعنی چمکتا دمکتا ہوا سورج رکھا ہے, وَقَمَرًا مُنِيرًا, اور روشنی پھیلانے والا چاند رکھا ہے. یہ کس طرح اشارہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں رحمان کون ہے, آؤ ان کو رحمان کی رحمانیت بتاؤ. اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو تم صحراؤں میں بھٹک جاتے, تمہیں راستہ نہ ملتا, تم اپنے گھر والوں کے لیے آزوقہ لینے جاتے ہو, ساد و سامان لینے جاتے ہو, تجارت کرنے جاتے ہو, واپس کیسے آتے ہو یہ تو بتاؤ, میرے الفاظ ہیں, تمہارے قدموں کے نشان تو نہیں جمتے ایک جگہ, صحرا ہے, صحرا کے اندر ریت کے طوفان اٹھتے ہیں, تو پہلے جس جگہ سے گزر رہے تھے ریت کا ٹیلا اس طرف تھا, جب اب واپس آؤ گے ریت کا ٹیلا یہاں نہیں ملے گا, صحرا کی خصوصیت ہے ریت کا ٹیلا کہیں اور شفٹ ہو گیا, تم نشانی کس چیز کو بناؤ گے. یہ رحمان تمہاری خصوصیت سے واقف ہے کہ تم کام کے لیے, تجارت کے لیے, اپنے معاش کے لیے نکلو گے باہر, لیکن تمہیں گھر آنا ہے واپس, اپنے گھر والوں سے ملنا ہے. اسی رحمان نے تمہاری اس چیز کا خیال کرتے ہوئے آسمان پہ ستاروں کے ذریعے سے تمہیں راستہ دکھایا ہے. تم پوچھتے ہو رحمان کون, وہ رحمان ہے کہ اس نے تمہاری خاطر یہ اس کائنات کے اس آسمان کے اوپر سورج کو رکھا ہے. وہ سورج اپنی حرارت زمین پر ڈالتا ہے تو زمین سے اناج اگتا ہے, اسی اناج کو کھا کر پوچھتے ہو کون رحمان ہے, اسی سورج کی وجہ سے دریاؤں پر سمندروں پر اس کی تھرات پڑتی ہے تو بخارات اٹھتے ہیں، انہی بخارات کے اوپر جانے سے بادل بنتا ہے، اسی بادل سے پھر حرکت ہوتی ہے اور بارش برستی ہے، تو تم جس پانی کے محتاج ہو، جس پانی سے ہم نے تمہیں حیات دی، وہ پانی تمہارے وجود میں آنے سے پہلے اس نے موجود کیا تھا، پھر پوچھتے ہو رحمان کون ہے؟ یہ سارا اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ان کو بتاؤ کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے سارے کام کیے، یہ ایک طرف ان کا جواب ہے، مشرکوں کا جواب ہے، اور ایک طرف مومنوں کو ہے کہ توکل کرنا ہے تو کس پر کرو؟ جو حی ہے، جسے موت نہیں آنی۔ کس پر توکل کرو؟ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ توکل کرنا ہے تو اس پہ کرو جس نے تمہاری ضرورتوں کو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے خلق کیا ہے، اس پہ توکل کرو۔ تو وہ خدا رحمان جو تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ضروریات کو خلق کر رہا ہے، تمہیں بعد میں خلق کر رہا ہے تاکہ تمہیں زمین پر آنے کے بعد کسی چیز کے لیے زحمت نہ اٹھانی پڑے، دقت میں نہ پڑو، مشکل میں نہ پڑو۔ آیا وہ خدا توکل کی قابلیت نہیں رکھتا کیا؟ آیا اس کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرنا چاہیے؟ یہ دونوں کا جواب ہے، مومن کو بھی اور ان کو بھی۔ سراج کہتے ہیں کس کو؟ سورج کو۔ لیکن سورج کی ایک خاص ہے، سورج کا ایک نام قرآن میں ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ شمس۔ ایک جگہ پہ شمس کے ساتھ سراج کا بھی لفظ آیا ہے۔ سراج کہتے ہیں یعنی جو روشنی پھیلاتا ہے۔ سراج کا مطلب درود پڑھے محمد والے محمد پر، سارے دیگر صلوات پڑھیے گا۔ سراج کا مطلب جس کی روشنی اپنی ذاتی ہو، یعنی جو خود سے روشن ہو، اس کو سراج کہتے ہیں۔ سراج کا کیا مطلب ہے؟ جس کی روشنی ذاتی ہو وہ سراج ہے۔ چمکتا ستارہ بھی ہے، چمکتا چاند بھی ہے۔ چاند کو کہا قمرم منیرا، چاند روشن ہے، لیکن منیر اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی ہوتی ہے، ذاتی نہیں ہوتی، منیر اس کو کہتے ہیں۔ وہ روشنی جو ہے، روشن ہے، اس کے ذریعے سے روشنی پھیل رہی ہے، لیکن اس کی ذاتی نہیں ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند تاریک ہے۔ چاند کس چیز کی وجہ سے چمکتا ہے؟ سورج کی وجہ سے چمکتا ہے۔ چاند پر سورج روشنی ڈالتا ہے تو چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب سورج کی طرف سورج کا رخ ہٹا دیا جائے چاند کی طرف سے، چاند تاریک ہو جائے گا، چاند تاریک ہے۔ خدا وند عالم کے ان الفاظ میں دیکھیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ آج سائنس تو آپ کو بتا رہی ہے، خدا قرآن کریم میں ان چیزوں کو بہت پہلے ہمیں بتا رہا ہے، یہ دقیق چیزیں قرآن کریم کی۔ سراج سورج کو کہا گیا جس کی روشنی ذاتی ہے۔ سورج اپنی روشنی کہیں سے نہیں لیتا، آگ کا ایک گولہ ہے، یولہ ہے۔ خوب، سراجم منیرا، سراج بنایا اور قمر منیر بنایا ہم نے اس کے اندر، جو روشنی دیتا ہے، یہ رحمان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دوبارہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے رحمان، وہی ہے جس پہ تمہیں توکل کرنا چاہیے، وہی ہے۔ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی رحمان ہے، وہی خدا ہے جس پہ توکل کرنا چاہیے، کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے۔ رات کا جانشین دن، دن کا جانشین رات، یعنی رات جائے گی تو اپنی جگہ کس کو دے کے جائے گی؟ دن کو۔ دن جائے گا تو اپنی جگہ کس کو دے کے جائے گا؟ رات کو۔ رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں، خلفتن ہم نے ان کو جانشین بنایا، لمن ارادہ ان یذکر، ان چیزوں سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو ارادہ کرے گا، تذکرہ کرے گا، جو سوچے گا، جو سمجھے گا، اور جب وہ ارادہ کرے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ شکر کی منزل پر آئے گا کہ خدا وند عالم نے میرا کام اس طرح سے تھا کہ کوئی کام رہ گیا، خدا مستقل رات کو نہیں رکھ رہا، رات آ گئی میرا کام رک گیا، اور اس رات کا ایک وقت تھا، رات وقت کے بعد چلی گئی، اپنا جانشین کس کو بنا کے گئی؟ دن کو، میرا کام اس دن میں ہو گیا۔ ان چیزوں کو جب انسان سوچے گا تو خود بخود انسان شکر کی منزل پر آئے گا۔ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ آخری حدیث سن لیں اس کے حوالے سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کہ اگر رات یا دن کے فرائض میں تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یعنی کوئی کام کرنا چاہیے، مثال اس کی نماز شب پہ لے جائیے، رات یا دن کے فرائض میں تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، نماز شب کا ارادہ کیا نہیں پڑھ پائے، ٹھیک، تو کیا کرو؟ تلافی کرو اس کی جانشین کے اندر، جانشین کے ساتھ، مطلب نماز شب کب پڑھنی ہے؟ رات کو۔ نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے تو یہ فتویٰ بھی علماء کا, اور ظاہر ہے اس کے پیچھے حدیث اور اس طرح کی قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں. تو کیا کرو, چونکہ رات کا جانشین کون ہے؟ دن ہے, تو قضا ادا کرو, نماز شب کی قضا کرو دن کے اندر. اس پہ فتویٰ بھی علماء کا, کہتے ہیں کہ نماز شب کی قضا پڑھی جا سکتی ہے جیسے نماز فجر کی قضا ہے. فجر کے وقت نہیں پڑھ سکے, ظہر سے پہلے لازم ہے. اس مسئلے کو سیکھ لیں سارے بچے کہ اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو اس فجر کی قضا اس دن ظہر سے پہلے ہے. ہمارے ہوتا کیا ہے, ہم آئے تیزی میں آئے جماعت کے اندر شامل ہو گئے اور ہم نے پہلے ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, پھر ہم فجر کی طرف گئے. اکثریت علماء کی کہتی ہے یہ ترتیب نہیں ہوگی, آپ کو پہلے فجر کی قضا پڑھنی ہے, اس کے بعد ظہر, پھر عصر ہوگی. ترتیب کا خیال رکھنا ہے. نماز شب قضا ہو گئی, امام صادق نے کہا اگر تم سے رات کی عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے, تمہارے ہاتھ سے چلی جائے, جو دن جانشین ہے اس رات کا, اس میں اس کو ادا کرو, اس کی قضا کرو. اس میں امام نے پھر اس آیت کو پڑھا, کیوں کرو؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے رات کا جانشین دن کو بنایا. اس کو ایسے سمجھنے کہ جب رسول درمیان میں نہیں رہے, ایک مثال ہے, فقط تمثیل ہے, عین نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی جب رسول آئے ہدایت کے لیے, اب اگر رسول نہیں ہے تو کیا کرنا, ہدایت کس سے لینا؟ جانشین سے لینا. تو جو رسول کا جانشین ہے وہ رسول کی جگہ ہدایت دے سکتا ہے. رسول کی نبوت تھی, اس جانشین کی نبوت نہیں ہے, ہدایت کی ذمہ داری ہے. رات کی نماز شب کی فضیلت اپنی جگہ ہے, رات کی نماز شب کا ثواب درجہ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر نہیں پڑھ پائے تو چونکہ دن جانشین ہے رات کا, لہذا کیا کرو, اس میں اس کی قضا کر لو. امام صادق نے اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ رات کا جانشین دن ہے. خدا انشاءاللہ ان آیات کو بہتر انداز میں پڑھنے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.